الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 16 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ زیر بحث ہے. اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جب توحید کے علم بردار بن کر اٹھے، ان کی قوم میں، ان کے لوگوں میں، ان کے شہر میں سخت رد عمل ہوا. میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں شرک کو تہذیبی غلبہ بھی حاصل تھا اور ان کے ہاں سیاسی غلبہ بھی. جب کسی نقطۂ نظر کو، کسی مذہب کو، کسی فلسفے کو تہذیبی اور سیاسی غلبہ حاصل ہو جائے تو اس کے خلاف کوئی بات کرنا آسان نہیں ہوتا. ان لوگوں نے توحید کی دعوت پیش کی. یہ اس وقت کی دنیا کے لیے ایک اجنبی دعوت تھی. اس سے پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ مسیحی دعوت ان کے زمانے میں تیسری صدی میں داخل ہو رہی تھی. یہ وہ دور ہے جب خود مسیحیوں کے ہاں بھی سیدنا مسیح کی الوہیت کے بارے میں بہت سی بحثیں اسی طرح اٹھ کھڑی ہوئی تھیں جیسے ہمارے ہاں تیسری چوتھی صدی میں صوفیانہ اور فلسفیانہ تعبیرات کے تحت یہ بحثیں اٹھیں، ان کے ہاں بھی تھیں، لیکن انہوں نے کوئی باقاعدہ صورت اختیار نہیں کی تھی. یہ باقاعدہ صورت نائسیا کی کونسل میں اختیار کی گئی، جو 325 عیسوی میں ہوئی ہے، اس کے بہت بعد. اس وقت پھر مسیحی عقیدے کو ایک نئی تعبیر دی گئی جس میں سیدنا مسیح کی الوہیت کو بیان کیا گیا، اور جسے یہ پہلے عام تعبیر کے لحاظ سے ابن اللہ کہتے تھے، بلکہ یہود بھی اپنے آپ کو ابناء اللہ کہتے تھے. ادبی تعبیر کے لحاظ سے یا اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کے تصور کو بیان کرنے کے لیے ایک تعبیر کے لحاظ سے یہ کوئی قابل اعتراض چیز بھی نہیں تھی، لیکن اب اس کی فلسفیانہ توجیحات ہونا شروع ہو گئی. سیدنا مسیح اگر ابن اللہ ہیں تو کس معنی میں ہیں؟ کیا فی الواقع ایک ہی جوہر ہے جس سے ان کی تجسیم ہوئی ہے؟ وہ چونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، ان سے بڑے غیر معمولی معجزات، یہاں تک کہ ایک پرندے کی مورت بنا کے پھونکنا اور اس کا زندہ ہو جانا، اس درجے کے معجزات بھی ہوئے. تو اس سے سوالات پیدا ہوتے چلے گئے اور نئے نئے تصورات بالآخر اس جگہ پہنچے جہاں 325 عیسوی میں باقاعدہ اعلان کر دیا گیا کہ مسیحی عقیدہ اب یہ ہوگا، یعنی وہ عقیدہ جو اس وقت ہم مسیحیوں میں دیکھتے ہیں. ان کے زمانے میں ابھی یہ صورت نہیں پیدا ہوئی تھی. چنانچہ توحید کی وہ سادہ دعوت جو سب پیغمبروں نے پیش کی ہے، وہی لوگوں تک پہنچی ہوئی تھی. بت پرستی کے ماحول میں، شرک کے ماحول میں یہ اعلان کرنا کہ اللہ ایک ہی ہے، وہی کائنات کا خالق ہے، اس نے اپنا کوئی شریک نہیں بنایا، وہ تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہے، فرشتے اس کے خدام محض ہیں، یہ آسان چیز نہیں تھی. چنانچہ رد عمل ہوا جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اور رد عمل بڑھتا چلا گیا. تہذیبی اور سیاسی غلبے میں इसका आखिरी दर्जा वही होता है जब लोग किसी की जान के दरपे हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हमारे दीन, हमारे मज़हब, हमारी तहजीब और हमारी सकाफत के लिए ये शख्स या ये दावत अब ख़तरा बन रही है, इससे इंतशार पैदा हो जाएगा। लोग इसकी बात अगर सुनने लगे तो जिस तरह का गलबा हमने तहजीबी सतह पर कायम किया है उसमें रखना पड़ेगा, और उसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि जो हमने मज़हबी इदारे बनाए हैं वो सब ज़मीन बोस होना शुरू हो जाएंगे। चुनाचे इसका इलाज इसके सिवा कोई नहीं है कि इनको मार दिया जाए। जान के दर पे होते हैं, जिस ज़माने में शिर्क का गलबा था यही चीज़ होती थी। ये इंसान की बदकिस्मती है कि जब भी किसी नुक्ता नज़र को, फ़लसफ़े को सियासी या तहजीबी गलबा हासिल हो जाए तो बिलमूम उसके अलमबरदार फिर इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं करते। इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं करते उसके दर्जात हैं, क्योंकि सियासी गलबे में एक और चीज़ भी शामिल हो जाती है, और वो ये कि इंतशार सिर्फ माशरे की सतह पर नहीं रहेगा। अगर लोगों ने इस शख्स की बात सुनना शुरू कर दी तो सिर्फ यही नहीं कि मज़हबी बहसों में, इल्मी गुफ्तगुओं में ये चीज़ मुख्तलिफ हो जाएगी, ये हमारे सियासी नज़्म को भी चैलेंज करेगी, क्योंकि सियासत का ज़हूर ही उस मज़हबी फ़िक्र से होता है और वही उसकी कुव्वत फराहम करती है। इस तरह की सूरत जब पैदा हो जाए तो रियासत और हुकूमत की सतह पर भी बचने के इम्कानात नहीं होते। चुनाचे खुद मसीही उलमा इनका जो किस्सा बयान करते हैं उसकी तफसीलात में ये बयान हुआ है कि बादशाह ने इनको बुलाया और बुलाकर इनसे कहा कि तुम क्या बात कहते हो। उन्होंने जब वही बात जो वो मानते थे बेकमोकास सामने रख दी तो उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई, उसके बाद सज़ा ही मिलना थी। और उस ज़माने में ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, अदालतों में जाकर मुकदमे साबित नहीं करने थे, मज़हबी अदालतें हों या सियासी, ख़ास तौर पर अगर बादशाह सलामत ने बुला लिया है और यही तय हो गया है कि ये लोग बात नहीं सुन रहे तो फिर गर्दन मारने ही का हुक्म होगा। उस 3 दिन की मोहलत में ये शहर से निकल गए। इससे ये मालूम होता है कि दाइया ने हक़ को ये मुश्किल उस वक्त ही पेश आती है जब मुखालफीन का रद्दमल इस दर्जे में पहुंच जाए, वरना इसकी लोग परवाह नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए कि लोग बात नहीं सुन रहे, गाली दे रहे हैं, वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इन सब चीज़ों में तो ज़ाहिर है कि इंसान अपनी बात कहेगा, खामोश हो जाएगा, कोई जवाब दे देगा, अपनी मुदाफ़त कर लेगा। लेकिन अगर आपका मुखालिफ आपकी जान लेने के दरपे हो गया है तो इसमें फिर यही सही तरीका होता है कि उस सरज़मीन को छोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला ने भी यही बात कही है कुरान में कि वो लोग जिनको उनके दीन की बात करने या उनकी दीन की बात की जाहिर करने में रुकावटें पेश आ रही हैं और उनकी लोग जान के दरपे हैं तो वो खामोश होके बैठेंगे, इससे तो दीन की दावत को नुकसान पहुंचेगा। उनको फिर चाहिए कि वो किसी दूसरी बस्ती में चले जाएं जहां वो अपनी बात उसी वाज़े तरीके पे कह सकें। तो इन्होंने भी यही किया। इसमें कुरान मजीद से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से इसका ईमा हुआ, जैसे कि नबियों के मामले में हम ये जानते हैं कि उनको बाकायदा हुक्म दे दिया जाता है कि अब आप इस इलाके या इस शहर को छोड़ दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही मालूम है कि अल्लाह ताला की तरफ से कह दिया गया कि अब आप इस बस्ती को छोड़ दें, चुनाचे आपने फ़ैसला कर लिया और फिर यसरब की तरफ रवाना हो गए। इस तरह का एक ईमा इंसान के बातिन में अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है, यानी अल्लाह ताला दिल में एक बात डाल देते हैं। ख़त्मे नबूवत से पहले इसकी बात बड़ी नुमायाँ सूरतें भी हम इससे पहले देख चुके हैं, मिसाल के तौर पर सैयदा मरियम के मामले में, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के मामले में। तो एक ईमा है, यानी दिल में एक बात पड़ गई। ऐसा होता है बाज़ औक़ात कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि आदमी ये महसूस करता है कि उसके बातिन से एक इत्मीनान की कैफियत पैदा हो रही है अगर वो इस वक्त फलां और फलां फैसला कर ले, तो ये तो महज ईमा है। लेकिन इससे आगे बढ़कर एक एहसास पैदा हो जाना, इस एहसास से भी आगे बढ़कर ऐसे लगना कि जैसे मुझे तो कहा जा रहा है कि मैं इस बस्ती को छोड़ दूँ, तो यहाँ तक भी बाज़ औक़ात वाक़ियात हुए हैं। इसमें कोई इनकार की वजह नहीं है, लेकिन ये ख़त्म नबूवत से पहले। ख़त्म नबूवत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि अब अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो ख्वाब में रोया में होगी। बेदारी में इस तरह के मामलात अब किसी भी महसूस सतह पर नहीं होंगे। अल्लाह की रहनुमाई ईमा के तरीके पर वो तो हासिल होती रहती है इंसानों को भी और तमाम मखलूकात को, लेकिन महसूस तरीके से कोई आवाज़ आए, कोई बात कही जाए, इंसान ये महसूस करे कि उसको कोई पैगाम दिया जा रहा है, इस तरह की चीज़ अब क़यामत तक नहीं होगी। उसकी वजह वही है कि नबूवत ख़त्म हो गई है और अल्लाह ताला नहीं चाहते कि अब कोई अदना दर्जे का इल्तबास पैदा हो इसके साथ। इस पर मैंने लिखा है, जब ये मौका आ गया है कि अब अल्लाह ताला ने एक तरह की रहनुमाई दी और उस रहनुमाई के बाद फिर उन्होंने फैसला किया। चुनांचे फरमाया है कि वैज़े तजल तुमु हम वमा या बुदून इल्लल्लाह, वो यही दावत देते रहे यहाँ तक कि लोग उनकी जान के दरपे हो गए तो बशारत हुई। ये गोया मज़मून मुकद्दर है। इसके बाद वो बशारत बयान की है कि जब तुम उनसे और उनके माबूदों से जिन्हें वो खुदा के सिवा पूजते हैं अलग हो गए हो तो जाओ और फलां गार में जाकर पना लो। यानी इससे मालूम होता है कि नहायत वाज़े तरीके पर ये बात उनके दिल में डाली गई कि तुम लोग अगर इस जगह तक पहुंच गए हो कि अब तौहीद के मामले में तुम कोई मुसालहत करने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर तुम्हें इस बस्ती को छोड़ देना चाहिए। और उसमें ये रहनुमाई भी कर दी गई कि फाउ इलल कहफ यंसुल्लुकुम रब्बुकुम मिन रहमत ही वही वही लकुम मिन अमरकुम मिरफका, जब अलग हो गए हो तो जाओ और फलां गार में जाकर पना लो, तुम्हारा परवरदिगार अपनी रहमत का दामन तुम्हारे लिए फैला देगा और तुम्हारे इस मामले में जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत है तुमको मुहैया फरमाएगा। यानी इस तरह गोया ईमा हुआ, उनके बातिन से उनको ये रहनुमाई मिली कि हमारे परवरदिगार की हिदायत भी अब यही है कि हम इस बस्ती को छोड़ दें। ये गार की तरफ रहनुमाई भी हो गई और ये बशारत भी मिल गई कि तुम जाओ, अपनी रहमत का दामन वो तुम्हारे लिए फैलाएगा और तुम्हारी ज़रूरतें अब वो मुहैया करेगा। इस तरह का जो ईमा है वो बाज़ औक़ात, जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया कि दिल में गोया ये सारी बात आ गई, ये एक एहसास की सूरत में इंसान के पूरे वजूद पर हावी हो गई और वो इत्मीनान की एक कैफियत में निकल खड़ा हुआ कि मेरा रब मेरे लिए ये रास्ता फराहम करेगा। तो मैंने अर्ज़ किया कि मैंने इस पर लिखा है, ये उस रहनुमाई का बयान है जो उन्हें इस मरहले में उनके परवरदिगार की तरफ से हासिल हुई। ये नाजुक मौका होता है, वो अपने परवरदिगार के लिए अब वतन छोड़ रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये रहनुमाई फरमाई कि ये वक्त दुरुस्त है, यहाँ अब निकल ही जाना चाहिए। तो वो रिवायत अगर सही मान ली जाए कि 3 दिन की मोहलत दी गई थी, उसमें उनसे कहा गया था कि गौर व फिक्र कर लो वरना फिर सज़ा के लिए तैयार हो जाओ, उसी में वो किसी वक्त अपनी कौम को छोड़ के निकले। और उनके बातिन से ईमा हुआ, यानी अंदर से इशारा महसूस किया उन्होंने कि अब कौम को छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं है। इस तरह के नाजुक मरहलों में ये रहनुमाई अहले हक को बिलमूम हासिल होती रही है। यानी ये रहनुमाई जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि गैर महसूस तरीके से तो अब भी हासिल होती है, बंदे को इत्मीनान सा हो जाता है, असबाब ऐसे पैदा हो जाते हैं जो उसी जानिब ले जाते हैं, दोस्त अहबाब करीबी लोग वही मशवरा देना शुरू कर देते हैं, जो दिल में एक रुकावट सी होती है लगता है कि वो दूर हो रही है, जिस चीज़ तरफ जाने के लिए लोग बता रहे होते हैं या ख्याल पैदा हो रहा होता है ये भी लगने लगता है कि रहनुमाई हो रही है, اور پھر اس طرح انسان وہ فیصلہ کر لیتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور پھر وہ محسوس صورت اختیار کر لے, یعنی اسے باقاعدہ احساس ہو کہ مجھے بتایا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ ختم نبوت کے بعد اس طرح نہیں ہوتا. سیدہ مریم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ اس کی مثالیں ہیں. ان کو بھی یہ رہنمائی اسی طرح سے حاصل ہوئی. یہ ختم نبوت سے پہلے کسی حد تک محسوس صورت میں بھی حاصل ہو جاتی تھی. یعنی اس کے بہت درجات ہیں, کس درجے میں یہ بالکل غیر محسوس ہے, کس درجے میں یہ احساس کی جگہ تک آ گئی ہے. اس سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دعوت کے مخالفین جب دائی کی جان لینے کے درپے ہو جائیں تو اہل حق کے لیے یہی ہجرت کا وقت ہوتا ہے. یہ بات بھی اس سے معلوم ہو گئی کہ انسان اپنی قوم کو کب چھوڑ دے, یہ فیصلہ کب کرنا چاہیے. اس نے دعوت دی, پیغام پہنچایا, اللہ تعالیٰ کا دین بیان کیا, لوگوں کے سامنے صحیح بات بے کم و کاست کہی, لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, رد عمل کی شدت ہے. اب اس میں وہ کون سا وقت ہے کہ جب قوم کو چھوڑ کر آدمی دوسری جگہ چلا جائے, یہی اسے کرنا چاہیے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے, اور باقی بھی پیغمبروں کی دعوت جس طرح ہمارے علم میں ہے یہی بتاتی ہے کہ وہ وقت وہی ہوتا ہے جب لوگ جان کے در پہ ہو, یعنی اب لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, یا الزام لگا رہے ہیں, یا کوئی بات آگے سے دشنام کی صورت میں کہتے ہیں, یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. تو وہاں تو کوئی ضرورت نہیں ہے, بات کہیے, جو کچھ بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے, بہت رہنمائی دی ہے کہ اگر کسی وقت مدافعت کرنی ہے, جواب دینا ہے تو دے سکتے ہو, ورنہ گریز کرو, افو درگزر سے کام لو, جاہلوں سے اعراض کر کے اپنی بات کہتے رہو, نوبت یہاں تک آ جائے گی, اب آپ کو ماری دیا جائے گا. تو پھر فرمایا کہ اب چھوڑ دینا چاہیے. تو یہاں بھی یہی رہنمائی مل رہی ہے کہ جیسے ہی یہ نوبت آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایما ہوا, یعنی ان کے باطن سے ان کو یہ رہنمائی ملی کہ اب تم ان کو چھوڑ دو اور فلاں غار میں جا کر پناہ لے لو, تمہارا پروردگار اپنی رحمت کا دامن تمہارے لیے پھیلا دے گا, اور تمہارے اس معاملے میں جو کچھ تمہاری ضرورت ہے تم کو مہیا فرمایا, اطمینان رکھو اور اب یہاں سے چلے جاؤ. تو اب وہ خیر وہاں سے نکلے اور وہاں جا کے غار میں انہوں نے پناہ لے لی. تو قرآن مجید نے پھر اس کی تصویر کھینچی ہے کہ وہ کیا صورت تھی جس میں وہ غار میں پناہ لیے ہوئے تھے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ. تم سورج کو دیکھتے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے, یعنی غار ایسی جگہ تھا جہاں سے سورج کی گردش اس طرح ہوتی تھی کہ جب سورج کے طلوع کا وقت ہوتا تو وہ غار سے دائیں جانب کو گویا کترا کر نکل گیا ہے, یہ صورت ہوتی, اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں جانب کو کترا جاتا ہے اور وہ اس کے صحن میں پڑے ہیں. یعنی سورج کی حدت روشنی وہ انہیں حاصل ہوتی ہے جو زندگی کی ضرورت ہے, لیکن نہ براہ راست دھوپ صبح پڑتی ہے اور نہ غروب آفتاب کے وقت پڑتی ہے. دونوں وقت میں ایسے زاویے سے غار واقع ہے کہ گویا سورج وہاں سے کترا کے نکل گیا. تو اس طرح حرارت, زندگی, یہ سب تو میسر ہے, اس کا کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچ رہا. تو فرمایا یہ غار کی صورت ہے, تم سورج کو دیکھتے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے, اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں جانب کو کترا جاتا ہے اور وہ اس کے صحن میں پڑے ہیں. یعنی غار بڑا غار ہے, کہف کہتے ہی بڑے غار کو ہے, تو اس کے صحن میں وہ اطمینان کے ساتھ جا کے لیٹ گئے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے, ذالک من آیات اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے غار کا انتخاب کیا, اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے باطن سے اس غار کی طرف رہنمائی فرمائی, اسی رہنمائی میں وہ وہاں پہنچے, اور اس طرح گویا اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے سے وہ وہاں جا کر لیٹ گئے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, فرمایا جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا. اب یہ بہت ہی خوبصورت اسلوب میں یہاں لفظ ہدایت استعمال ہوا ہے. قرآن میں یہ اس کے استعمال کی بڑی ہی نادر مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے حق کی طرف ہدایت دی، توحید کا شعور دیا، انہوں نے اس زمانے میں جب شرک کا غلبہ تھا اور تہذیبی اعتبار سے بھی شرک سوسائٹی پر، معاشرے پر چھایا ہوا تھا، اور اس کو سیاسی غلبہ بھی حاصل تھا، حکمرانوں کا مذہب بھی وہی تھا، اور اس زمانے کے لحاظ سے حکمران یا بادشاہ لوگوں کو اپنے مذہب کا پابند رکھتے تھے، وہ سیاسی اطاعت کے ساتھ مذہبی اور فکری اطاعت کا بھی مطالبہ کرتے تھے، اس لیے کہ خود ان کے اپنے اقتدار کا جواز بھی ان مذہبی نظریات سے پیدا ہو رہا ہوتا تھا۔ جب مذہب کو اس نوعیت کا یا کسی بھی نقطہ نظر یا فلسفے کو اقتدار اور سیاسی اقتدار حاصل ہوتا ہے، تو اس میں نے عرض کیا کہ اس طرح کی دعوت دینا، یہ پیغام پہنچانا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس طرح کے حالات میں ان کو حق کو سمجھنے کی بھی توفیق دی، ماننے کی بھی توفیق دی، بیان کرنے کی بھی توفیق دی، اور جب بادشاہ کے سامنے بات کہنی پڑی تو اس وقت بھی انہوں نے ہمت کر کے حوصلے کے ساتھ اپنی بات بیان کر دی۔ یہ سارے مراحل گزر گئے تو یہ ہدایت کے وہ مرحلے ہیں جس میں پہلے حق کا معلوم ہونا ہدایت ہے، پھر حق پر ثبات قدم اور استقامت ہدایت ہے، اور پھر حق پر استقامت کے نتیجے میں جو صورتحال پیش آئے اس میں کیا کرنا ہے، اس کی ہدایت۔ تو گویا یہاں ہدایت اپنے آخری مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور فرمایا کہ یہ اللہ اپنے قانون کے مطابق دیتا ہے، یعنی جب بندے حوصلہ کر لیتے ہیں، صحیح ارادہ اختیار کر لیتے ہیں، وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں، تو پہلے مرحلے میں صحیح بات کے جاننے کی ہدایت حاصل ہوتی ہے، پھر اللہ استقامت کی ہدایت دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ راہیں بھی دکھاتا ہے کہ آگے تم نے کیا کام کرنا ہے، کیا تدبیر اختیار کرنی ہے، تو یہ سب اللہ کی ہدایت ہے، وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اور جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے، وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اس کے لیے تم کوئی مددگار راہ بتانے والا، یعنی انسان جب غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پہلے مرحلے میں وہ حق سے محروم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد باطل پر جمنا شروع ہو جاتا ہے، باطل اس کی ضد بن جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب اس کے اقدامات، اس کی تدبیریں، وہ سب بھی باطل کی طرف ہوتی ہیں، تو اس طرح پھر گمراہی سے گمراہی اور ضلالت سے ضلالت نکلتی چلی جاتی ہے۔ غار کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ بتا دیا ہے کہ ایسے غار کا اللہ نے انتخاب کیا اور ان کی اس غار کی طرف رہنمائی کی جہاں وہ موسم کی شدت، گرمی یا اس کے برے نقصانات سے بچ کر رہ سکتے تھے۔ جب سیدنا آدم اور حوا کے پیدا کرنے کا ذکر ہوا ہے تو وہاں بھی دیکھیے تصویر کھینچی ہے کہ علاقہ ایسا تھا، جگہ ایسی تھی جہاں پر ان کو پیدا کیا گیا کہ جہاں نہ تو اس کی ضرورت تھی کہ گرمی میں آدمی کہاں جائے، درخت تھے، ان کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ تھی، نہ اس طرح کی سردی کا موسم تھا کہ جو رہنا ہی ناممکن بنا دے، بلکہ ایک درمیان کی صورتحال تھی، کھانے پینے کا سامان بھی پھلوں کی صورت میں فراہم تھا، یہی سب سے پہلی غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فراہم کی ہے، تو ان کے لیے بھی ایسا ہی بندوبست ہوا۔ میں نے لکھا یعنی خدا نے ایسا غار انہیں فراہم کر دیا جس کے اندر ہوا اور روشنی اور حرارت تو برابر پہنچتی، یہ زندگی کی ضرورت ہے، جس کے اندر ہوا اور روشنی اور حرارت تو برابر پہنچتی تھی لیکن آفتاب کی تمازت کسی طرح راہ نہیں پاتی تھی، یعنی براہ راست دھوپ نہیں پڑتی تھی اس میں، نہ سورج کے طلوع کے وقت نہ سورج کے غروب کے وقت۔ آگے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ استاد امام لکھتے ہیں اس نے اپنی تدبیر و کارسازی سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک ایسا غار مہیا فرما دیا جہاں بغیر کسی کاوش کے ان کے لیے ساری ضروریات زندگی فراہم تھیں، اور معلوم ہوتا کہ سورج بھی ان کے پاس سے گزرتا ہے تو ادب و احترام سے گزرتا ہے کہ ان کی خدمت کی انجام دہی کا شرف تو حاصل ہو لیکن ان کے آرام و سکون میں کوئی خلل واقع، یہ گویا اللہ نے ان کے لیے اہتمام کر دیا۔ اس کے لیے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی بڑی غیر معمولی نشانی تھی جو ان کے لیے ظاہر ہوئی، اللہ نے اس طرح ان کی ہدایت فرمائی۔ اس موقع پر جب یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، یہ رہنمائی ان نوجوانوں کے لیے گویا اللہ کی ایک بشارت بن گئی کہ جب میں نے اس سے پہلے اپنے بندوں کے لیے یہ اہتمام کیا ہے تو تم بھی حوصلہ رکھو، تمہارے لیے بھی ایسا ہی اہتمام ہوگا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے بھی ایسی جگہیں فراہم ہو جائیں گی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ پھر وہی ہوا کہ ایک وقت ایسا آ گیا جس میں لوگوں کو ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کے آخری پیغمبر نے بھی اس بستی کو چھوڑ دیا۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے تم کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ یہ بات کہ اپنے قانون کے مطابق یہ ہر جگہ مقدر ہے، چنانچہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی اپنے اس قانون کے مطابق کہ گمراہ وہی کیے جاتے ہیں جو اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں گمراہی کے سزاوار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کارناموں کے نتیجے میں اس کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ اب انہیں گمراہی ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی گمراہی کے راستے پر ان کو ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد اب اسی منظر کو مزید آگے واضح کیا ہے کہ وہ جا کے وہاں سو گئے۔ بتحسبہم ایقاظاً وہم رقود، تم ان کو باہر سے دیکھتے تو سمجھتے کہ جاگ رہے ہیں، یعنی باہر سے یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، اس دعویے سے وہ نظر آتے تھے، تم ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، یعنی یہ اہتمام بھی ہماری طرف سے ہوتا تھا تاکہ ان کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس طرح سونے سے۔ اور فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا، یعنی اس سے وہ منظر ایسا بن گیا کہ جیسے ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات بات کر رہے ہیں، اور باہر کتا ہے، تو گویا زندگی کا ایک احساس چاروں طرف تھا، تو یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اس کے بارے میں بھی جو مسیحی روایت ہے اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب وہ بستی سے نکلے تو اس وقت ایک کتا ان کے ساتھ لگ کے بھاگنا شروع ہو گیا، اور وہی کتا تھا۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اس میں چونکہ ہمارے پاس مسیحی روایت ہی ہے، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، پہلے سے ان کا کوئی پالتو کتا تھا جس کو وہ ساتھ لے کے آئے، یا راستے میں ان کے ساتھ ہو لیا، بہرحال وہ ان کے ساتھ تھا، اور اس نے غار کے باہر آ کر ہاتھ پھیلا دیے اور بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ یہ تو معاملہ یہ تھا کہ یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مردے پڑے ہوئے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں، زندگی کا احساس ہوتا تھا دیکھنے والے کو۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، پھر ہم نے ایک مزید اہتمام یہ کیا کہ اگر تمہاری نظر کہیں ان پر پڑ جاتی، ظاہر ہے لوگ گزرتے بھی ہوں گے کہیں وہاں سے، تو اگر آدمی دیکھتا تو ان سے تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، یعنی لوگوں کے لیے گویا ایک وہ ذرا خوفناک سا منظر بھی بن گیا، اور تمہارے اندر ان کی دہشت بیٹھ جاتی۔ اس طرح کی صورتحال بھی ہم نے پیدا کر دی۔ اس پر میں لکھا یہ اس انتظام کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے فرمایا۔ برسوں اب انہوں نے اس غار میں سونا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ گزرنے والوں سے قافلے بھی جہاں تہاں سے آتے رہتے ہوں گے، اس طرح کے غاروں میں لوگ پناہ بھی لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا، وہ سلا دیے گئے، ان کے جسم کی حفاظت کے لیے فرشتے انہیں پہلو بدلواتے رہے، اور ان کے گرد و پیش ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ پر اسرار سے لوگ، یعنی ایک اسرار کی کیفیت جیسے ہوتی ہے وہ پیدا ہو گئی، شاید چور، ڈاکو، راہب، سنیاسی یا جنات ہیں، یعنی ایسی فضا بن گئی کہ آدمی دیکھے تو اس کے ذہن میں یہی خیالات پیدا ہوں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ذرا دم لینے کو لیٹ گئے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اس طرح بیٹھا ہے گویا پہرا دے رہا ہے، اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو اب اس کا امکان بھی ختم ہو گیا کہ کوئی قریب آئے یا ان کو کوئی نقصان پہنچائے. پہلے بیان کیا کہ آفتاب کی حدت سے ہم نے ان کو کس طرح بچایا, لیکن اس کی روشنی اور حرارت ان کو پہنچتی رہی. پھر یہ کہ ان کے جسم کو خراب ہونے سے کیسے بچایا, فرشتے ان کے پہلو بدلواتے رہے اور ان کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ اس پورے ماحول پر ایک دہشت طاری کر دی جو دیکھتا بھاگ کر. یہ صورتحال فرمائی. اب پیچھے اگر آپ دیکھیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ تم نکلو جا کر پناہ لو, میری رحمت اپنا دامن پھیلائے گی اور تمہاری ضرورتیں میں پوری کروں گا, تو اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ اس شان سے اس نے پورا کیا. یہ قصہ ابھی جاری ہے. اقول و قولی حاضہ, واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر.